أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
اگلے جمعہ سے انشاءاللہ یو کے کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. گو یہ یو کے کا جلسہ سالانہ ہے مگر خلیفہ وقت کی یہاں موجودگی کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک سے احمدی بڑے شوق سے اس میں شمولیت کے لیے آتے ہیں, جس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور بیمار بھی, اور اپنی بیماری کے باوجود تکلیف اٹھا کر جلسہ میں شامل ہوتے ہیں. پھر مختلف ممالک کے لوگ ہیں, مختلف نسلوں کے لوگ ہیں, مختلف قوموں کے لوگ ہیں, بالکل مختلف مزاجوں کے, جن کا کھانا پینا رہن سہن بھی مختلف ہوتا ہے. تو اس وجہ سے قدرتی طور پر میزبانوں کو فکر ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے, کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ کئی سالوں سے انگلستان کی جماعت کو اس مہمان نوازی کا کی توفیق مل رہی ہے, اور اللہ کے فضل سے وہ مہمان نوازی کا حق بھی ادا کر رہے ہیں, اور اب تو ماشاء اللہ اتنے تربیت یافتہ ہو چکے ہیں کہ کارکن بھی میسر آ جاتے ہیں, اور کارکن بھی بڑے ذوق سے بڑے شوق سے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. اور ابھی کچھ مہینے پہلے ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات پر ہنگامی طور پر بھی تمام انتظامات کو ان کارکنوں نے خوب سنبھالا اور مہمان نوازی کی, لیکن جلسہ کے موقع پر میزبان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس پر آنے والے مہمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں. ان کو حق المقدور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے. مرکزی انتظامیہ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مہمانوں کی خدمت بجا لانے والے تمام کارکن کیونکہ والنٹیئرز ہوتے ہیں اور مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، تو کسی کارکن سے کسی مہمان کے لیے کوئی زیادتی کا کلمہ منہ سے نہ نکل جائے، کسی سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اس لیے عموماً یہی روایت چلی آ رہی ہے کہ کارکنوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ کس طرح انہوں نے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، جلسے سے ایک جمعہ پہلے اس طرف کچھ اس کے بارے میں کچھ بعض ہدایات دی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میزبانوں کو بھی یہ مدد رکھنا چاہیے کہ کیونکہ سارا عارضی انتظام ہوتا ہے، گو کہ کارکنان بڑی محنت سے خدمت جا لاتے ہیں، لیکن اگر بعض جگہ کہیں کمیاں خامیاں رہ جائیں تو ان کو برداشت کریں۔ کارکنان کے لیے میں اب کچھ باتیں پیش کروں گا جس سے یہ احساس ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مہمانوں کی خدمت کے بارے میں کیا توقعات رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ جس طرح تمام کارکنان کے لیے جلسہ میں شامل ہونے والا ہر شخص مہمان کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح ہندوستان کی پوری جماعت کے لیے دوسرے ملکوں سے آنے والے ہر احمدی مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بس اگر ایسا کوئی موقع پیدا ہو کہ جہاں آپ کو قربانی دینی پڑے تو غیر ملکیوں کے لیے جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں ان کے لیے یہاں کے مقامی لوگ قربانی دیں۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اپنی ازواج کی طرف پیغام بھجوایا، انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ ایک انصاری نے عرض کیا، حضور میں انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارت کا انتظام کرو۔ بیوی نے جواباً کہا، گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ انصاری نے کہا، کھانا تیار کرو، پھر چراغ جلاؤ، اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو بہلا کر سلا دو۔ چنانچہ عورت نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا، بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا، پھر چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھی اور چراغ بجھا دیا، اور پھر دونوں مہمان کے ساتھ بیٹھے بظاہر کھانا کھانے کی آوازیں نکالتے اور چٹکارے لیتے رہے تاکہ مہمان سمجھے کہ میزبان بھی میرے ساتھ بیٹھا کھا رہا ہے۔ اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہ خود بھوکے سو رہے۔ صبح جب وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے رات والے عمل سے تو اللہ تعالیٰ بھی ہنس کیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، اور جو نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بخاری۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس خاندان کی یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع دی۔ تو یہ ہیں وہ مہمان نوازی کے معیار جو اسلامی معاشرے میں نظر آنے چاہئیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی معاشرے میں نظر آتے ہیں، لیکن کیونکہ یاد دہانی اور نصیحت کا بھی حکم ہے اس لیے یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ اب میں چند مزید احادیث کی روشنی میں مہمانوں اور میزبانوں دونوں کو ان کے ذمہ داریوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ صحیح مسلم۔ اس میں تین باتیں بتائی گئی ہیں، پہلی دو تو جلسے پہ آنے والے مہمانوں اور میزبانوں دونوں کے لیے ہیں، جبکہ تیسری صرف میزبان کے لیے ہے۔ خلاصتاً بتاتا ہوں، فرمایا کہ اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ اب مہمان بھی اگر کہیں کوتاہی دیکھیں تو نرمی سے توجہ دلا دیں، کسی قسم کا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے وسیع انتظامات ہوتے ہیں، تھوڑی بہت کمیاں رہ جاتی ہیں تو برداشت کرنا چاہیے، صرف نظر کرنا چاہیے، اور غصے کو دبانے کا بھی ایک ثواب ہے۔ اسی طرح کارکنان بھی اگر مہمان کا غصہ دیکھیں تو انتہائی نرمی سے معذرت کر کے تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن یاد رکھیں کہ مہمان سے سختی سے بات نہیں کرنی۔ پھر ہے پڑوسی کی عزت۔ یہاں اس ماحول میں چند دنوں کے لیے جو بھی لوگ مہمان آ رہے ہیں، قیام گاہوں میں بیٹھے رہ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے پڑوسی بن جاتے ہیں، تو وسیع اور عارضی انتظام ہونے کی وجہ سے تمام سہولتیں جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا میسر نہیں آ سکتی، تو کسی قسم کی اگر اونچ نیچ ہو جائے، بعض دفعہ اکٹھے جب رہ رہے ہوں تو مثلا کھانے کے وقت میں یا صبح کے وقت غسل خانے جانا ہو، تھوڑی تعداد میں ٹوائلٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس وقت بھی، یا اور بعض باتیں ہوتی ہیں ایسی، تو اگر اونچ نیچ ہو جائے تو آپس میں مہمان جو ہیں وہ یہاں ایک دوسرے کے پڑوسی کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کا احترام کریں اور عزت کریں، اور اگر کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو شکوہ زبان پر نہ لائیں۔ اسی طرح جہاں مہمانوں اور کارکنوں کے لیے بھی ہے کہ مہمانوں سے عزت سے پیش آئیں، اپنے ساتھی کارکنوں سے بھی عزت اور احترام سے پیش آئیں، آپس میں محبت سے سارے کام اور ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ پھر تیسری بات تو بہرحال ہر کارکن پر لازم ہے، اوپر میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، سب سے ایک طرح یکساں احترام سے پیش آئیں، ان کی عزت کریں اور ان کی ضرورت کو جس حد تک انتظام اجازت دیتا ہے پوری کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں کر سکتے تو اپنے سے بالا افسر تک پہنچائیں، لیکن مہمان کا احترام اور اسے آرام سے بات کرنا بہرحال ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر اس شخص کو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کہو۔ اس حدیث میں ایک حسین معاشرے کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کھانا کھلاؤ دوسرے ہر شخص کو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کہو۔ تو جلسے کے دنوں میں جہاں ایک دینی ماحول ہوگا، دعاؤں کی طرف توجہ ہوگی، وہاں سلام کو بھی ہر شخص کو چاہیے کہ مہمان ہو یا میزبان ہو رواج دے۔ تو ان تین دنوں میں آپس میں محبت اور بھائی چارہ اتنا انشاءاللہ بڑھ جائے گا جس کا اثر بعد تک بھی قائم رہے گا۔ دوسرے اس کا فائدہ کارکنان کے لیے بھی ہے کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے، آرام کی کمی کی وجہ سے، بلا وجہ طبیعت میں بعض دفعہ تیزی اور تندی پیدا ہو جاتی ہے. تو جب یہ ایک دوسرے کو سلامتی بھیج رہے ہوں گے تو یہ مزاج میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ نرمی آئے گی. پھر ایک حدیث ہے, حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بھائی کے سامنے تیرا مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے, تیرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی ایک صدقہ ہے, اور بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے, اور کسی نابینا کی راستہ چلتے میں مدد کرنا تیرے لیے صدقہ ہے, اور پتھر کانٹا یا ہڈی رستے سے ہٹا دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے, اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے. جامع ترمذی. عام طور پر ہر احمدی کو اپنے اوپر اس حدیث میں بیان کردہ احکامات لاگو کرنے کی ضرورت ہے جس سے ایک حسین معاشرہ جنم لے, لیکن جلسے کے 3 دنوں میں تو بہرحال اس طرح توجہ کی جائے, کیونکہ اس سے بھی تربیت کے رستے کھلتے ہیں. پہلے فرمایا کہ مسکراتے رہو, مسکرانے سے تمہارا تو کچھ نہیں بگڑا یا تمہارا تو کچھ نہیں جاتا. ایک دوسرے سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو, اگر کوئی رنجشیں تھیں تو ان 3 دنوں میں اپنی مسکراہٹوں سے انہیں ختم کر دو. دوسری بات یہ کہ نیکیوں کو پھیلاؤ, نیکیوں کی تلقین کرو اور بری باتوں سے روکو. تو یہ تو اس جلسہ کی غرض و غایت ہی ہے, اس لیے جو جلسہ پر آئے ہیں وہ ادھر ادھر پھرنے کے بجائے جلسہ کے پروگراموں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, اس میں بھرپور حصہ لیں. پھر خدمت خلق کے کام ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف خدمت خلق کے پر معمور کارکن ہی یہ کام کریں. تمام کارکنان کا فرض ہے کہ کسی کو مدد کی اگر ضرورت ہے, راستہ دکھانے کی ضرورت ہے, تو اس ضرورت کو پورا کریں. راستے پھر راستے کی صفائی کا حکم ہے. جلسے میں کے دنوں میں راستوں کی صفائی کے علاوہ گراؤنڈ میں بھی اور جلسہ گاہ میں بھی بچے یا بڑے گندگی کر دیتے ہیں, تو قطع نظر اس کے کہ یہ کس کی ڈیوٹی ہے. جو بھی گند دیکھے اس کو اٹھا کر جہاں بھی کوڑا پھینکنے کے لیے ڈبے وغیرہ ڈسٹ بن وغیرہ رکھے گئے ہیں ان میں پھینکیں, اور مہمان بھی اور میزبان بھی دونوں ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ صرف کارکنان یا میزبانوں کا کام نہیں ہے, بلکہ جو بھی دیکھے جیسا میں جو بھی شامل ہونے آیا ہے اگر گندگی دیکھے تو اس کو صاف کرے. کوئی ڈبے پڑے ہیں, گلاس پڑے ہیں, کوئی ریپر پڑے ہیں, کوئی اس قسم کی چیز اٹھا کے فوراً ڈسٹ بن میں ڈالیں. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو شریح بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. ایک دن رات تک اس کی خدمت تو اس کا انعام شمار ہوگی, جبکہ 3 دن تک مہمان نوازی ہوگی, اس کے بعد کی خدمت صدقہ ہے, اور اس مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اس کے ہاں ٹھہرا رہے اور اس کو تکلیف میں ڈالے. یہاں کیونکہ دور دور سے مہمان آتے ہیں اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ جتنا رک سکیں رکیں, لیکن پھر بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر جماعتی نظام انتظام کے تحت آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو جلسے کے بعد جتنی جلدی واپس جا سکیں چلے جائیں. لیکن کارکنان پر بہرحال یہ لازم ہے جو میزبان ہیں, اور ان کا یہ فرض ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی اسی طرح خوش اخلاقی سے کرتے رہیں جب تک نظام کے تحت اس مہمان نوازی کا انتظام ہے. یہ نہیں کہ ادھر جلسہ ختم ہوا اور ادھر ڈیوٹی والے کارکن غائب اور پتہ نہیں کہ کہاں کدھر گئے اور انتظامیہ پریشان ہو رہی ہو. تو جو بھی ڈیوٹی دیں پوری محنت اور دیانتداری سے دیں, اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے. لیکن یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ جو مہمان آتے ہیں اپنے عزیزوں کو ٹھہرتے ہیں وہاں قراردادوں کا سلوک ہونا چاہیے، اقربا کا سلوک ہوگا تو ایسے عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جو مہمان آ کے ان کے ٹھہریں وہ ان کی مہمان نوازی بہرحال کریں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنے کی نیکی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کے کیا انداز تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ شروع میں جب مہمانوں کی زیادہ کثرت نہیں تھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحت بھی نسبتاً بہتر تھی، آپ اکثر مہمانوں کے ساتھ اپنے مکان کے مردانہ حصہ میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور کھانے کے دوران میں ہر قسم کی بے تکلفانہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا، گویا ظاہری کھانے کے ساتھ علمی اور روحانی کھانے کا دسترخوان بھی بچ جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر آپ عموماً ہر مہمان کا خود ذاتی طور پر خیال رکھتے تھے اور اس بات کی نگرانی فرماتے تھے کہ اگر کبھی دسترخوان پر ایک سے زیادہ کھانے ہوں تو ہر شخص کے سامنے دسترخوان کی ہر چیز پہنچ جائے۔ عموماً ہر مہمان کے متعلق دریافت فرماتے رہتے تھے کہ کسی خاص چیز مثلاً دودھ یا چائے یا لسی یا پان کی عادت تو نہیں، اور پھر حق الوسع ہر ایک کے لیے اس کی عادت کے موافق چیز مہیا فرماتے تھے۔ بعض اوقات اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ کسی مہمان کو اچار کا شوق ہے اور اچار دسترخوان پر نہیں ہوتا تھا تو خود کھانا کھاتے کھاتے اٹھ کر اندرون خانہ تشریف لے جاتے اور اندر سے اچار لا کر ایسے مہمان کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور چونکہ آپ بہت تھوڑا کھانے کی وجہ سے جلد شکم سیر ہو جاتے تھے اس لیے سیر ہونے کے بعد بھی آپ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے اٹھا کر منہ میں ڈالتے رہتے تھے تاکہ کوئی مہمان اس خیال سے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا ہے دسترخوان سے بھوکا ہی نہ اٹھ جائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیسری شاخ اس کارخانہ کی واردین اور صادرین اور حق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے اور دیگر اغراض متفرقہ سے آنے والے ہیں جو اس آسمانی کارخانہ کی خبر پا کر اپنی اپنی نیتوں کی تحریک سے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں۔ یہ شاخ بھی برابر نشو نما میں ہے، اگرچہ بعض دنوں میں کچھ کم مگر بعض دنوں میں نہایت سرگرمی سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان 7 برسوں میں 60,000 سے کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے، اور جس قدر ان میں سے مستعد لوگوں کو تقریری ذریعوں سے روحانی فائدہ پہنچایا گیا اور ان کے مشکلات حل کر دیے گئے اور ان کی کمزوری کو دور کر دیا گیا اس کا علم خدا تعالیٰ کو ہے، مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب پر بیان کیا جاتا ہے، یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور مؤثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مفتی محمد صادق صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب مہمانوں کی خاطرداری کا بہت اہتمام رکھتے تھے، جب تک تھوڑے مہمان ہوتے تھے آپ خود ان کے کھانے اور رہائش وغیرہ کا انتظام کیا کرتے تھے، جب مہمان زیادہ ہونے لگے تو خدام حافظ حامد علی صاحب میاں نجم الدین صاحب وغیرہ کو تقریر فرماتے رہتے تھے کہ دیکھو مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ان کی تمام ضروریات خورنوش رہائش کا خیال رکھا کرو، بعض کو تم شناخت کرتے ہو اور بعض کو نہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تو واضح کرو، سردی کا موسم ہے تو چائے پلاؤ اور تکلیف کسی کو نہ ہو، تم پر میرا حسن ظن ہے کہ مہمانوں کو آرام دیتے ہو، ان سب کی خوب خدمت کرو، اگر کسی کو گھر یا مکان میں سردی ہو تو لکڑی یا کوئلہ کا انتظام کر دو۔ پھر اسی طرح ایک دو مرد فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ لنگر خانہ کے محتمن کو تاکید کر دی جاوے کہ وہ ہر ایک شخص کو کی احتیاط کو مد نظر رکھے، مگر چونکہ وہ اکیلا آدمی ہے اور کام کی کثرت ہے ممکن ہے کہ اسے خیال نہ رہتا ہو، اس لیے کوئی دوسرا شخص یاد دلا دیا کرے۔ کسی کے میلے کپڑے وغیرہ دیکھ کر اس کی تواضع سے دستکش نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان تو سب یکساں ہی ہوتے ہیں، اور جو نئے واقف آدمی ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ان کی ہر ایک ضرورت کو مد نظر رکھیں۔ بعض وقت کسی کو بیت الخلاء کا ہی پتہ نہیں ہوتا تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مہمانوں کی ضروریات کا بڑا خیال رکھا جاوے۔ میں تو اکثر بیمار رہتا ہوں اس لیے معذور ہوں، مگر جن لوگوں کے ایسے کاموں کے لیے قائم کام کیا ہے یہ ان کا فرض ہے کہ کسی قسم کی شکایت نہ ہونے دیں۔ پھر حضرت منشی ظفر احمد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد مسجد مبارک قادیان کے اوپر کی چھت پر چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک احمدی دوست میاں نظام الدین صاحب ساکن لدھیانہ، جو بہت غریب آدمی تھے اور ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، حضور سے چار پانچ آدمیوں کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں چند معزز مہمان آ کر حضور کے قریب بیٹھتے گئے اور ان کی وجہ سے ہر دفعہ میاں نظام الدین کو پرے ہٹنا پڑا، حتیٰ کہ وہ ہٹتے ہٹتے جوتیوں کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اتنے میں کھانا آیا تو حضور نے، جو یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، ایک سالن کا پیالہ اور کچھ روٹیاں ہاتھ میں اٹھا لیں اور میاں نظام الدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، آؤ میاں نظام الدین، ہم اور آپ اندر بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ یہ فرما کر حضور مسجد کے ساتھ والی کوٹھی میں تشریف لے گئے اور حضور نے اور میاں نظام الدین نے کوٹھی کے اندر اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی پیالے میں کھانا کھایا۔ اس وقت میاں نظام الدین خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، اور جو لوگ میاں نظام الدین کو عملاً پرے دھکیل کر حضرت مسیح موعود کے قریب بیٹھ گئے تھے وہ شرم سے کٹے جاتے تھے۔ پھر حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں 1901 میں ہجرت کر کے قادیان چلا آیا اور اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لایا، ایک شب کا ذکر ہے، کچھ مہمان آئے جن کے واسطے جگہ کے انتظام کے لیے حضرت ام المومنین حیران ہو رہی تھیں کہ سارا مکان تو پہلے ہی کشتی کی طرح پر ہے، اب ان کو کہاں ٹھہرایا جائے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اکرام ضیف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت بیوی صاحبہ کو پرندوں کا ایک قصہ سنایا۔ کیونکہ میں بالکل ملحقہ کمرے میں تھا اور کباڑوں کی ساخت پرانے طرز کی تھی، جس کے اندر سے آواز بآسانی دوسری طرف پہنچتی رہتی ہے، اس واسطے میں نے اس سارے قصے کو سنا۔ فرمایا، دیکھو، ایک دفعہ جنگل میں ایک مسافر کو شام ہو گئی، رات اندھیری تھی، قریب کوئی بستی اسے دکھائی نہ دی اور وہ ناچار ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے واسطے بیٹھ رہا۔ اس درخت کے اوپر ایک پرند کا آشیانہ تھا۔ پرندہ اپنی مادہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا کہ دیکھو، یہ جو مسافر ہمارے آشیانے کے نیچے زمین پر آ بیٹھا ہے، یہ آج رات ہمارا مہمان ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ مادہ نے اس کے ساتھ اتفاق کیا اور ہر دو نے مشورہ کر کے یہ قرار دیا کہ ٹھنڈی رات ہے اور اس ہمارے مہمان کو آگ تاپنے کی ضرورت ہے، اور تو کچھ ہمارے پاس نہیں، ہم اپنا آشیانہ ہی توڑ کر نیچے پھینک دیں تاکہ وہ ان لکڑیوں کو جلا کر آگ تاپ لے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سارا آشیانہ تنکا تنکا کر کے نیچے پھینک دیا۔ اس کو مسافر نے غنیمت جانا اور ان سب لکڑیوں کو تنکوں کو جمع کر کے آگ جلائی اور تاپنے لگا۔ تب درخت پر اس پرندوں کے جوڑے نے پھر مشورہ کیا کہ آگ تو ہم نے اپنے مہمان کو کہاں پہنچائی اور اس کے واسطے سینکنے کا سامان مہیا کیا، اب ہمیں چاہیے کہ اسے کچھ کھانے کو بھی دیں، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم خود ہی ساتھ میں جا گریں اور مسافر ہمیں بھون کر ہمارا گوشت کھا لے۔ چنانچہ ان پرندوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ تو یہ ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا طریق و اسلوب مہمان نوازی، اور یہ توقعات ہیں۔ ہم سے تو خدا کا مسیح نہ آشیانے کی قربانی مانگ رہا ہے نہ جان کی قربانی مانگ رہا ہے، صرف کچھ وقت ہے اور کچھ تھوڑی سی بے آرامی کی قربانی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کے لیے جو ہم نے کرنی ہے، اور اتنی سی قربانی سے ہی آپ اور یہ تمام کارکنان جو ہیں آپ کی آمد کے ایک مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر مہمانوں کی خدمت کرنے کی تمام کارکنوں کو توفیق عطا فرمائے. اب کچھ انتظامی اور تربیت کی ہدایات ہیں جو میزبانوں اور مہمانوں دونوں کے لیے, وہ میں اس وقت آپ کو بتاتا ہوں. اور کوشش کریں تمام امور کو کچھ اسلوبی سر انجام دینے کے لیے کہ ان پر عمل کیا جائے. نمبر ایک یہ ہے کہ مسجد میں اور مسجد کے ماحول میں اس کے آداب اور تقدس کا خیال رکھیں. اب جلسہ سالانہ کے دنوں میں تو اسلام آباد میں ہی تمام انتظامات ہوں گے, وہیں سارے شفٹ ہو جائیں گے. تو جو مارکی جلسہ کے لیے لگائی جاتی ہے اسی میں نمازیں ہوں گی, اس لیے اس وقت کے لیے اس کو آپ کو مسجد کا ہی درجہ دینا ہوگا. اور مکمل طور پر وہاں اس تقدس کا خیال رکھنا ہوگا. پھر یہ ہے کہ جلسے کے ایام بالخصوص ذکر الہی اور درود شریف پڑھتے ہوئے گزاریں اور التزام کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں. آپ اتنی دور سے مہمان تشریف لائے ہیں تو اگر نمازیں بھی نہ پڑھیں اور ان کی پابندی نہ کری تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح انتظامیہ کے لیے یہ ہے کہ لنگر خانے میں یا ایسی ڈیوٹیاں جہاں سے ہلنا کا مشکل ہے وہاں نماز کی ادائیگی کا انتظام ہونا چاہیے, اور ان کے افسران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں. انگلستان کے احمدیوں کو چاہیے کہ ذوق و شوق کے ساتھ اس جلسہ میں شریک ہوں. یہ آپ کا جلسہ سالانہ ہے, بغیر کسی عذر کے کوئی غیر حاضر نہ رہے. بعض لوگ تین دن کے بجائے صرف دو دن یا ایک دن کے لیے آ جاتے ہیں, اور ان کے آنے کا مقصد ہی یہ صرف ہوتا ہے کہ اس جلسہ کی برکات کے حصول کے بجائے کہ میل ملاقات ہو. حالانکہ جلسے کی برکات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو تینوں دن حاضر رہنا ضروری ہے. جس حد تک ممکن ہو جلسہ کی تقاریر اور باقی پروگرام پوری توجہ اور خاموشی سے سنیں, اور وقت کی قدر کرتے ہوئے کسی بھی صورت اسے ضائع نہ کریں. پھر ہے کہ نماز کے دوران بعض اوقات بچے رونے لگ پڑتے ہیں, جس سے بعض لوگوں کی نماز میں بہرحال توجہ بڑھتی ہے, خراب ہوتی ہے, جو نماز کا سارا لطف ہے وہ جاتا رہتا ہے. تو اس صورت میں والدین کو چاہیے, اگر والد کے پاس بچہ ہے یا والدہ کے پاس بچہ ہے, کہ وہ اس کو باہر لے جائیں. یہ بہتر ہے کہ اس کی اکیلے کی نماز خراب ہو بجائے اس کے کہ پورے ماحول میں اس وقت بچے کی شور کی وجہ سے, رونے کی وجہ سے نمازیوں کی نماز خراب ہو رہی ہو. نیز اتنی چھوٹی عمر کے بچے ہیں تو مائیں جو ہیں وہ, یا اگر باپوں کے پاس ہے تو باپ پہلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ پیچھے جا کر بیٹھیں, تاکہ اگر ضرورت پڑے تو نکلنا بھی آسان ہو. اسی طرح نمازوں کے دوران اپنے موبائل فون بھی بند رکھیں. بعضوں کو عادت ہوتی ہے فون لے کر نمازوں پہ آ جاتے ہیں, اور پھر جب گھنٹیاں بجنی شروع ہوتی ہیں تو بالکل توجہ بڑھ جاتی ہے نماز سے. اور جلسے کے تقریروں کے دوران بھی مائیں اپنے بچوں کو خاموش رہنے کی رکھنے کی کوشش کرتی رہیں, اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پیچھے جا کر بیٹھیں. پھر یہ ہے کہ فضول گفتگو سے اجتناب کریں, باہمی گفتگو میں دھیما پن اور وقار قائم رکھیں, تلخ گفتگو سے اجتناب کریں. جیسا کہ میں پہلے بھی اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں, کسی بھی قسم کی تلخی پیدا نہیں ہونی چاہیے, نہ مہمانوں کی آپس میں, نہ مہمانوں اور میزبانوں کی, نہ میزبانوں کی آپس میں. تو کسی بھی شکل میں کوئی تلخی نہ ہو بلکہ ایک روحانی ماحول ہو جو ہر دیکھنے والے کو نظر آتا ہو. اور پھر یہ ہے کہ بعض لوگ بلند آواز سے عادتاً تو تو میں میں کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا تولیوں کی صورت میں بیٹھ کر کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں, تو اس ان دن دنوں میں ان تمام چیزوں سے جس حد تک پرہیز کر سکتے ہیں کریں, بلکہ مکمل طور پر پرہیز کرنے کی کوشش کریں. ویسے بھی یہ کوئی ایسی اچھی عادت نہیں ہے. دوسرے مختلف قسم کے لوگ یہاں آئے ہوتے ہیں, بعض اونچا سننے والے ہیں, بعض زبان نہ سمجھنے والے ہیں, تو دیکھنے والا بعض وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ان کی طرف دیکھ کر ہنس رہا ہوتا ہے, جس سے بلا وجہ ہی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مجھ پر ہنس رہا ہے, یہ مجھ پر کوئی بات کی اس نے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. ایک اور ضروری ہدایت یہ ہے کہ بازار بھی جلسے کے دوران بند رہیں گے, تو مہمان بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ بلا وجہ جنہوں نے اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں, اسٹال لگائے ہیں, ان کو مجبور نہ کریں کہ اس دوران میں دکانیں کھولیں یا آپ وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں. اگر مجبوری ہو تو چند ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے کے لیے مہیا ہو سکتی ہیں, لیکن انتظامیہ اس کا بھی جائزہ لے گی کہ کس حد تک اجازت دینی ہے. یہ ہے کہ اسلام آباد کے ماحول میں تنگ سڑکوں پر چلنے میں احتیاط اور شور و غل سے پرہیز کریں. یہ باہر سے آنے والوں کے لیے خاص طور پر یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ماحول میں یہ نہ سمجھیں کہ آبادی نہیں ہے, دل بہرحال تھوڑی بہت آبادی ہوتی ہے, تو بلا وجہ شور و غل نہیں ہونا چاہیے. تو گاڑیاں پارک کرتے وقت خیال رکھیں کہ وہ لوگوں کے گھروں کے سامنے یا ممنوع جگہوں پر پارک نہ ہوں, نہ یہاں بیت الفضل کی سڑکوں پر نہ اسلام آباد میں. ٹریفک کے قواعد کو محفوظ رکھیں, جلسہ گاہ میں شعبہ پارکنگ کے منتظمین سے مکمل تعاون کریں, یہاں قیام کے دوران دوسرے ملک کی قوانین کی بھی پوری پاسداری کریں, پوری پابندی کریں, اور بالخصوص ویزے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے پہلے ضرور واپس تشریف لے جائیں. اور جو دوست جلسہ سالانہ کی نیت سے ویزا لے کر یہاں آئے ہیں ان کو بہرحال اس کی بہت سختی سے پابندی کرنی ہوگی. پھر صفائی کے آداب ہیں, ٹوائلٹ میں صفائی کو محفوظ رکھیں, یاد رکھیں کہ صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے. پھر یہ ہے, خواتین کے لیے ہدایت ہے کہ خواتین گھومنے پھرنے میں احتیاط اور پردے کی رعایت رکھیں. تاہم جو خواتین احمدی مسلمان نہیں اور پردے کی ویسی پابندی نہیں کرتی, ان سے صرف پردے کی درخواست کرنا ہی کافی ہے, ہرگز کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ یہ ہونی چاہیے. اگر کسی وجہ سے کسی احمدی کو بھی نقاب کی دقت ہو تو پھر ایسی خواتین میک اپ میں نہیں ہونی چاہیے, پھر سادہ رہیں, کیونکہ میک اپ کرنا بہرحال مناسب نہیں. پھر سر ڈھانپنے کی عادت کو اچھی طرح سے رواج دیں, ایک ایسا ماحول پیدا ہو خواتین کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہو کہ ایک روحانی ماحول میں ہم یہ دن بسر کر رہے ہیں. پردہ نہ کرنے کے بہانے نہیں تلاش ہونے چاہیے, اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر بھی بہرحال جس حد تک حجاب ہے اس کو قائم رکھنے کی رکھنا چاہیے, اور بہرحال یہ حکم بھی ہے. پھر ایک ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو بعض دفعہ, عموماً تو یہ نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ بعض مقامی لوگ لفٹ دیتے ہیں مہمانوں کو, اس کے بعد پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں, تو یہ بہرحال مہمان نوازی میں کے پیش نظر اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر مہمانوں کی عزت و اکرام اور خدمت کو اپنا شعار بنائیں, اور محبت خلوص اور اثار و قربانی کے جذبہ سے ان کی بے لوث خدمت کریں. یہ پہلے بھی میں کہہ آیا ہوں, کارکنان کو مہمانوں کے ساتھ نرم لہجہ اور خوش دلی سے بات کرنی چاہیے, اس میں پہلے بھی حدیث کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں. نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور منتظمین جلسہ سے بھرپور تعاون کریں اور ان کی ہر طرح سے اطاعت کریں. پھر ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ان دنوں میں کھانے کا بڑا ضیاع ہوتا ہے. بعض دفعہ کھانے کے آداب میں تو یہ ہے کہ جتنا پلیٹ میں ڈالیں اس کو مکمل ختم کریں, کوئی ضیاع نہیں ہونا چاہیے. بلا وجہ ہے اس میں آ کر زیادہ ڈال لیا یا دیکھا دیکھی ڈال لیا. بچوں کو بھی اپنے اس کی تلقین کریں کہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کا دوسروں پر برا اثر پڑ رہا ہو. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب یہ کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو اکثر کارکنان کا یہ قصور نہیں ہوتا بلکہ لینے والے کا قصور ہوتا ہے. جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا, اتنا ہی لیں جتنا آپ ختم کر سکیں. لیکن اگر کارکنان کے لیے بہرحال یہ ہدایت ہے, اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ مزید دو اور زیادہ لے لیتا ہے تو اس کو نرمی سے سمجھائیں. سختی سے کسی مہمان کو بھی انکار نہیں کرنا اور نہ یہ کسی کارکن کا حق ہے. پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے تو دوبارہ آ کر لے لیں. پھر صفائی کے متعلق پہلے ہی میں نے کہا تھا, غسل خانوں کی صفائی. یہاں یہ ہے کہ عمومی صفائی, کھانا جہاں آپ کھا رہے ہوں ان جگہوں پر. بعض لوگ کھانا کھا کر خالی برتنوں کو وہیں رکھ جاتے ہیں اور ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتے. اور اب یہ معمولی سی بات ہے, ایک تو کارکنان کا کام بڑھ جاتا ہے, اس عرصے میں کوئی اور کام کر سکتے ہیں. دوسرے گندگی پھیلتی ہے, جو ویسے بھی حکم ہے کہ صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے. تو جیسا کہ پہلے میں عرض کیا تھا کہ سڑکوں کی اور گراؤنڈز کی اور جلسہ گاہ کی صفائی کریں, تو ہر جگہ پورے ماحول کی صفائی ضروری ہے. اور صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں. اس ماحول میں صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, ظاہری صفائی جو ہے. تو بلا وجہ انتظامیہ کو بھی اعتراض کا موقع نہ دیں اور اپنی یادداشتوں میں محفوظ کر لیں کہ صفائی کو ہر صورت میں آپ نے قائم رکھنا ہے. پھر یہ جماعتی جلسہ ہے, اس میں یہ کوئی میلہ نہیں ہے اور نہ اس میں میلہ سمجھ کر شمولیت ہونی چاہیے, اور نہ یہاں صرف میل ملاقات اور خرید و فروخت یا فیشن کا اظہار مقصود ہونا چاہیے. کیونکہ بعض دفعہ خواتین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں اکٹھی ہوئیں, باتیں کی اور بس ختم. تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا تقریریں ہوئیں اور کیا کہا گیا, کس قسم کے تربیتی پروگرام تھے. تو انتظامیہ اس بات کی خاص نگرانی رکھے. اور دنیا میں ہر جگہ, بعض جگہوں اور جگہوں سے بھی شکایات آ جاتی ہیں کہ جلسوں میں یہ بد انتظامی ہوئی, تو ہمارے احمدی ماحول میں دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی جلسے ہو رہے ہوں, اس بات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ خواتین بھی بچے بھی خاموشی سے بیٹھ کر جلسہ سنیں اور اسے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. پھر بعض دفعہ شکایات آ جاتی ہیں کہ باہر سے آنے والے یہاں کے اپنے عزیزوں سے, تعلق داروں سے, رشتہ داروں سے قرض لینا شروع کر دیتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. تو یہ بھی قناعت کی صفت کو گدلا کرنے والی بات ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جس کی توفیق ہے آپ کو. اب یہاں کوئی شاپنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے, جس غرض کے لیے آئے ہیں وہ جلسہ چلانا ہے, اپنی تربیت کے لیے, ایک روحانی ماحول میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں. تو اسی روحانی معاہدہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور دنیا کو چھوڑیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا مہمان نوازی کے سلسلے میں کہ تین دن کی مہمان نوازی تو ہے, لیکن جو لوگ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے گھروں میں ٹھہرتے ہیں, تو اگر وہ شوق سے ان کو ٹھہرا بھی لیا جائے تو ہرگز مہمان نوازی نہیں بلکہ اقربا کے حق میں آتے ہیں ان کو جتنا ٹھہرا سکتے ہیں ٹھہرائیں. یہ نہیں کہ انتظامیہ نے کہہ دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرو تو اپنے تعلقات ہی بگاڑ لیں. پھر ایک بہت عام چیز ہے حفاظتی نقطۂ نگاہ سے نگرانی کرنا اور اپنے ماحول پر گہری نظر رکھنا. ہر ایک کا فرض ہے کہ اجنبی آدمی ہو تو متعلقہ شعبہ کو اس کی اطلاع کر دیں. خود کسی سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. یہاں ہر آدمی جلسے میں شامل ہو رہا ہے وہ اپنے ماحول پر نظر رکھے, اور اگر اطلاع کا وقت نہ ہو انتظامیہ کو تو اس کے متعلق خبردار رہنا چاہیے تاکہ ہر حرکت کی فوری کارروائی کو دیکھ سکیں, نوٹ کر سکیں, اور ہر حرکت پہ کارروائی ہو سکے, کسی ساتھ والے کو بتا سکیں جو انتظامیہ تک پہنچا دے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر آدمی زیادہ دور تک نظر تو نہیں رکھ سکتا, مگر اپنے دائیں بائیں اپنے ساتھیوں کو باہر نظر رکھیں جن کو آپ جانتے نہ ہوں. تو یہی بہت بڑی سیکیورٹی ہے ہماری جماعت احمدیہ کی. شاید بعض وجوہ کی بنا پر انتظامیہ اپنا چیکنگ کا نظام شاید اس دفعہ جلسے پر سخت کرے, تو ان سے مکمل تعاون کریں, اور خاص طور پر خواتین, ان میں صبر کچھ کم ہوتا ہے, جلدی بے صبر ہو جاتی ہیں, تو ان کو بھی مکمل تعاون کرنا چاہیے. یہ بھی ہماری ٹریننگ کا ایک حصہ ہے اور آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے, تو اس بارے میں خاص تعاون کی اپیل ہے. اسلام آباد کی حدود میں داخلے سے قبل متعلقہ حفاظتی عملے کے سامنے خود ہی چیکنگ کے لیے پیش ہو جایا کریں. سب سے بہتر طریقہ یہی ہے حفاظت کا, اور یہ تاثر نہ پڑے کہ آپ مجبوراً آمادہ کیے گئے ہیں. ہر وقت شناختی کارڈ لگا کر رکھیں, اور اگر کوئی اس کے بغیر نظر آئے تو اس کو بھی نرمی سے توجہ دلا دیں. اس سے ایک تو انتظامیہ کو پتہ لگتا رہے گا کہ ہر ایک کو کارڈ ایشو ہوا ہوا ہے, اور یہ تو پتہ ہی ہے کہ ہر ایک کو کارڈ ایشو ہے, اس سے یہ پتہ لگ جائے گا جو کارڈ کے بغیر ہے وہ اس کی چیکنگ کرنی ہے. دوسرے, ہر آنے والا مہمان یا جو بھی شامل ہو رہا ہے جلسے میں, اس کو بھی یہ احساس ہوگا کہ یہ کارڈ کے بغیر ہے, اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ قیمتی اشیاء اور نقدی وغیرہ کی خاص حفاظت کا خیال رکھیں, اور یہ آپ لوگوں کی خود ذمہ داری ہے, انتظامیہ ہرگز اس کی ذمہ داری نہیں لے گی. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس جلسہ کو ہرگز عام دنیاوی جلسوں یا میلوں کی طرح نہ سمجھا جائے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جلسہ ایسا تو نہیں کہ دنیا کے میلوں کی طرح خواہ مخواہ التزام اس کا لازم ہے, بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے. پھر آپ فرماتے ہیں یہ دنیا کے تماشوں میں سے کوئی تماشا نہیں. تو ان ساری باتوں کو مدنظر رکھیں, اور سب سے اہم دعا ہے, دعاؤں پر زور دیں. جلسہ پر آتے بھی اور جاتے بھی دعاؤں سے سفر شروع کریں, اور سفر کے دوران بھی دعائیں کرتے رہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جلسہ میں شمولیت خاطر کام کی وجہ سے دیر سے نکلے, اور جلسہ پہ جلدی پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے, تو اگر تھکے ہوئے ہیں یا بے آرامی ہے کسی بھی صورت میں, تو آرام کیے بغیر سفر شروع نہ کریں. خاص طور پر وہ لوگ جو خود ڈرائیو کر رہے ہوں بہت احتیاط کریں, ذرا سی بے احتیاطی سب کی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے. اور راستے میں بھی اگر تھکاوٹ یا نیند محسوس کریں تو جو بھی قریبی سروس آئے وہاں رک کر آرام کر لیں. ٹریفک کے قوانین کا جیسے پہلے میں نے کہا تھا احترام کریں, سپیڈ لمٹ کی پابندی کریں, ان دعاؤں کو یاد رکھیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ارادے سے جب اونٹ پر بیٹھ جاتے تو 3 بار تکبیر کہتے, اور پھر یہ دعا مانگتے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع فرمان کیا، حالانکہ ہم نے اسے قابو میں رکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، اے ہمارے خدا، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں بھلائی اور تقویٰ چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں۔ اے ہمارے خدا، تو ہی ہمارا یہ سفر آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ، یعنی جلد طے ہو جائے، آرام سے طے ہو جائے۔ اے ہمارے خدا، تو سفر میں ہمارے ساتھ ہو اور پیچھے گھر میں قبرگیر ہو۔ اے ہمارے خدا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختیوں سے، ناپسندیدہ اور بے چین کرنے والے مناظر سے، مال اور اہل و عیال میں برے نتیجے سے اور غیر پسندیدہ تبدیلی سے۔ کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تو یہی دعا مانگتے اور اس میں یہ زیادتی فرماتے کہ ہم واپس آتے ہیں، آئے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت گزار اور اپنے رب کی تعریف میں رب اللسان بن کر۔ اللہ کرے کہ تمام مہمان یہاں آئیں اور جلسے کے تمام فیوز سے فیض یاب ہوں، برکات سے فیض یاب ہوں اور اپنی جھولیاں بھر کر جائیں۔
الحمد لله الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر